الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله معزز اور محترم حاضرین اور سامعین میری ماؤں اور بہنوں میرے بزرگوں اور دوستوں عزیز اور پیارے بچوں اور بچیوں آج کی مجلس میں ہم لوگ مختصر انداز میں خاتون جنت ملکہ فردوس حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شیر خدا حیدر کرار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنیں گے. میں مختصر طور پر حدیثوں کی روشنی میں اور صحابہ کرام کی روایتوں کی روشنی میں امام حسن کے فضائل اور اس کے بعد ان کی شہادت کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں, دو سوالات مجھ سے آج ٹیلی فون پر ایک بہن نے کیے ہیں جس کا تعلق محرم کے انہی پروگراموں سے ہے. پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا امام حسین پر اور امام حسن پر سلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے, یعنی جس طرح ہم سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, تو کیا اسی طرح ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن پہ لاکھوں سلام, حضرت امام حسین پہ لاکھوں سلام؟ اس طرح کہنا شریعت کی روشنی میں کیسا ہے؟ بہن نے بتایا کہ کسی خاتون نے ان کو یہ کہا ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے, ناجائز ہے. شریعت کی روشنی میں اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے, ثواب کا کام ہے, اور نام لیے بغیر یہ کام تو ہم لوگ روز کر رہے ہیں. درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں, اللہم اے اللہ صلی علی, درود بھیج علی سیدنا ہمارے سردار و مولانا اور ہمارے مولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, وعلی آلہ اور ان کی اولاد پر, وعلی اصحابہ اور ان کے صحابہ پر, وبارک اور اپنی برکت نازل فرما, وسلم اور اپنی سلامتی بھی ان پر نازل فرما. یہ درود شریف ہے جو ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں. اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجنے کے بعد حضور کی اولاد پر بھی اور حضور کے صحابہ پر بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پر, آپ کے صحابہ پر, اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور کی ساری امت پر بھی. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام, سب پر سلام بھیجا جا سکتا ہے. لیکن اس سلام کو بھیجنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی سلام بھیجنا ہے تو پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھیجنا, جب بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو اس کی بگننگ اور اس کی شروعات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پر درود و سلام بھیجا جا سکتا ہے, آپ کی اولاد پر بھی بھیجا جا سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں. تو حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد قرار دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری نسل دنیا میں میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے چلے گی. اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہی حضرت امام حسن بھی ہیں اور حضرت امام حسین بھی ہیں. اس لیے اگر محرم کی مجلسوں میں حضرت امام حسین کے کسی جلسے میں امام حسین پر سلام پڑھا جائے, امام حسن پہ سلام پڑھا جائے, حضرت زینب پر سلام پڑھا جائے, حضرت امام زین العابدین پہ سلام پڑھا جائے, شہدائے کربلا پہ سلام پڑھا جائے, یہ سارا کا سارا سلام پڑھنا ہمارے نزدیک جائز ہے, ثواب کا کام ہے. ہاں جو نبی پہ ہی سلام پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں وہ کسی اور پہ کیا سلام بھیجیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی سلام جو ہے یہ انسان کے کسی سے تعلق کا پتہ دیتا ہے. جب آپ کسی سے تعلق توڑ دیتے ہیں تو سلام بھی بند کر دیتے ہیں, جس سے آپ کی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں, تو سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جی اب میرا سلام و کلام اس سے بند ہو گیا. تو جس کا رسول اللہ سے جھگڑا ہو گیا ہے وہ سلام بند کرے, جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے تعلق ٹوٹ گیا ہے وہ سلام بند کر دے. ہمارا تو ہے اور رہے گا, دنیا میں بھی ہے, قبر میں بھی رہے گا, حشر میں بھی رہے گا, جنت میں بھی رہے گا. تو پہلے سوال کا یہ جواب. دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا مرثیہ پڑھنا جائز ہے. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ مرثیہ کسے کہتے ہیں. مرثیہ اردو میں اردو پوئٹری کی ایک برانچ کا نام, جس میں کسی بھی وفات پا جانے والے, کسی بھی دنیا سے پردہ کر جانے والے شخص کی خوبیوں کو, اس کی اچھائیوں کو, اس کے کمالات کو شاعر پوئٹری میں, پوئم میں بیان کرتا ہے اور اس کے انتقال پر اپنے غم کو, اپنے درد کو, اپنے افسوس کو بھی وہ اسی شاعری میں, اسی پوئٹری میں لکھتا ہے. اس کا نام ہے مرثیہ. مرثیہ لکھنا یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. میں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر میں بتایا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کا مرثیہ لکھا. حضرت حسان ابن ثابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی اور بڑے محبوب صحابی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مسجد میں بٹھا کر ان سے نعت پاک سنتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نعتوں کو سن کر ان کو دعا دیا کرتے تھے. تو حضرت حسان ابن ثابت ایک صحابی ہیں, انہوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد ان کا مرثیہ لکھا. تو مرثیہ اگر لکھنا جائز ہے تو پھر پڑھنا بھی جائز ہی ہوگا, ورنہ جو کام جائز ہی نہیں ہے اس کا لکھنا کیسے جائز ہوگا. تو مرثیہ لکھنا اور مرثیہ پڑھنا جائز ہے. حضرت امام علی مقام شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا درد والا ہے, ایسا المناک ہے کہ ان کی شہادت کے بعد آج تک لوگ ان کی شہادت کو یاد کر کے روتے اور قیامت تک روتے رہیں. ان کی شہادت کے بعد ان کی شان میں بہت سے مرثیے لکھے گئے, ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے, علماء نے لکھے, جس میں امام حسین کے کمالات کا, امام حسین کی بہادری کا, امام حسین کے صبر کا, امام حسین کی اذانوں کا, امام حسین کی نمازوں کا, امام حسین کے چہرے کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا اور پھر ان کی شہادت پر جو غم ہے اس غم کو بھی بیان کیا گیا. تو ایسا مرثیہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد ان کی صحیح تعریف کرتے ہوئے, جو شریعت کے حدود میں ان کی اصلی سچی خوبیوں اور کمالات کو بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے, اس کا پڑھنا جائز ہی نہیں بلکہ ہمارے نزدیک ثواب کا کام، اور ان کی شہادت پر غم کا اظہار کرنا، اس غم کو بھی مرثیے میں لکھنا، یہ بھی جائز ہے، اس کا لکھنا بھی جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، اور نیک نیتی سے ہو تو ثواب بھی ملتا ہے اس میں. صرف ایک بات یہاں بتانا بڑا ضروری ہے کہ بہت سے مرثیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے بھی لکھے ہیں جن کے عقیدے صحیح نہیں، اس میں ان لوگوں نے کچھ ایسی باتیں بھی لکھی ہیں جو غلط ہیں. تو مرثیہ وہی پڑھنا چاہیے جو اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحیح ہو. امام حسین کی یاد میں ایسا مرثیہ نہیں پڑھنا چاہیے جس میں امام حسین کے کمالات کو بیان کر کے، ان کی شہادت کو بیان کر کے معاذ اللہ کسی صحابی کو گالی دی جائے. آج اور کل اور پرسوں تین دنوں میں میں جو واقعات شہادت اور فضائل اہل بیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس میں بہت سی باتیں ایسی آنے والی ہیں کہ جن کی نسبت صحابہ کرام کے دشمنوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کی ہے. اس کے بارے میں میں صرف دو حدیثوں کا ترجمہ سناتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا تسبو اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا مت کرو. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا ایکسکلوژن تو کیا نہیں. اگر حدیث یہ ہوتی کہ امیر معاویہ کے علاوہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، امیر معاویہ کے علاوہ میرے کسی صحابی کو گالی نہیں دو، تب تو کوئی راستہ نکل جاتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو. اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا من سب اصحابی فقد جفانی، جس نے میرے کسی بھی صحابی کو گالی دی، برا کہا، اس نے مجھ پر ظلم کیا. تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے کلمہ کسی تاریخ کی کتاب کے لکھنے والے کا تو پڑھا نہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تو مورخ کچھ کہے، تاریخ کا لکھنے والا بڑے سے بڑا ہسٹورین کچھ کہے، اس کی بات قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ایک مسلمان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھے. اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم ایمان لائے ہیں قرآن پر اور حدیث پر، ہم کسی ہسٹری کی کتاب پر تو ایمان نہیں لائے. تو ایسی ہسٹری جو حدیث کے اور قرآن کے خلاف ہے ہم اس کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے. ہم ایسی ہزاروں کتابیں بھی پیش کر دی جائیں تو ہم اس کو اگنور کریں گے، ہم اس کو ریفیوز کر دیں گے، ہم اس کو رد کر دیں گے. اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور آپ کاتب وحی بھی رہے ہیں، اس لیے وہ فضیلتیں جو تمام صحابہ کو حاصل ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کو بھی حاصل ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں قرآن پاک میں فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کا ذکر کر کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کلوں وعد اللہ الحسنا، اللہ نے ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا. حضرت علی فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، امیر معاویہ فتح مکہ کے بعد اسلام. سورہ حدید میں دونوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ان کا مرتبہ کچھ اور ہے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کا مرتبہ کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دونوں سے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے جن سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس کو اگر کوئی بدنصیب جہنمی کہے تو جھوٹا کون ہے، قرآن یا یہ بدنصیب؟ اللہ تعالیٰ جس کو جنتی فرمائے اور اس کو کوئی بدنصیب واجب القتل کہے تو بدنصیب کون ہے؟ یہ جو ایک جنتی کو واجب القتل کہتا ہے معاذ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ وہ مرثیہ کا ذکر آ گیا. مرثیہ پڑھنا جائز ہے، لیکن مرثیہ پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کسی خوش عقیدہ سچے مسلمان کا شاعر کا لکھا ہوا مرثیہ ہے، یا اگر کسی اور کا بھی لکھا ہوا ہے تو اس میں قرآن و حدیث کے خلاف، صحابہ کرام کی شان اور ان کے مرتبے کے خلاف کوئی بات نہیں. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آج میں نے سورہ احزاب سے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر فرما کر ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تمہیں ہر طرح کی گندگی سے دور فرما، تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور فرما، وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا، اور تمہیں خوب اچھی طرح طاہر پاک اور صاف فرما. اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کی شان یہ بتائی گئی ہے خود قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے ان کو پاک طاہر طیب کلین پیور کرنے کا ارادہ فرمایا، اسی لمحے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت ہر طرح کی اخلاقی، روحانی، دینی، دنیاوی، جسمانی، اندرونی، باہری، انٹرنل، ایکسٹرنل، اسپریچول، ایتھیکل، مورل گندگی سے پاک ہو گئے. کسی بھی طرح کی گندگی، کسی بھی طرح کا عیب، کسی بھی طرح کی برائی، کسی بھی طرح کا نقص ان کے اندر اگر کوئی مانتا ہے تو سورہ احزاب کی، قرآن کریم کی اس آیت کا وہ کھلم کھلا منکر ہے، انکار کرتا ہے. اس لیے ہمارا اور آپ کا، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ پکا اور سچا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، بالکل ان ایچ اینڈ ایوری ریسپیکٹ دے آر پیور اینڈ کلین. یہ قرآن سے ثابت. اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت بہت سے ہیں، لیکن اہل بیت کی دنیا میں جتنی بھی لسٹ بنی ہے اس لسٹ میں چار آدمیوں کا نام ضرور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت فاطمہ زہرا کا، حضرت امام حسن کا اور حضرت امام حسین کا. دنیا میں اہل بیت کی آج تک کوئی ایسی لسٹ نہیں بنی ہے جس میں ان چار ہستیوں کا نام نہیں لکھا گیا. اس لیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالی نے طیب و طاہر فرما دیا، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو بھی اللہ تعالی نے پاک اور صاف فرما دیا، امام حسن اور حسین کو بھی اللہ تعالی نے پاک اور صاف فرما دیا. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چاروں اہل بیت میں شامل ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. مسلم شریف جو بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر پر دنیا کی حدیثوں کے کلیکشن کی سب سے زیادہ بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، اس میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، امام حسن اور امام حسین کو بلایا، اپنے ساتھ کھڑا کر لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چادر تھی، اس چادر میں حضرت علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو حضور نے ڈھک لیا، کور کر لیا اپنے ساتھ. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی و خاصتی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، یہی میرے گھر والے ہیں اور یہی میرے خاص لوگ ہیں. تحرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو خوب اچھی طرح پاک فرما دے، صاف فرما دے. حدیث پاک سے ثابت ہے. سورہ شورا میں ایک دوسرا مقام ہے جہاں قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضور کو یہ کہنے کا حکم دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ. اے نبی، آپ اپنی امت سے اور صحابہ کرام سے کہہ دیجئے کہ اے میرے صحابہ کرام، میں نے جن تکلیفوں کو سہ کر برداشت کر کے دین کی دعوت تم کو پہنچائی ہے، اس تکلیف اور مشقت کے اٹھانے پر میں تم سے کوئی ریوارڈ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا مودت القربا، لیکن میں اپنے ریلیٹیوز کی تم سے محبت مانگتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کی تم سے محبت کا مطالبہ کرتا ہوں. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے نبی، صحابہ کرام سے آپ یہ کہیں. حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کو سنائی. حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ حضور نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی تو حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے وہ ریلیٹیوز، وہ رشتہ دار، قرابت دار کون ہیں جن کی محبت آپ مانگ رہے ہیں؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے جواب میں حضور نے کہا، علی و فاطمہ و ابناہما، میرے ریلیٹیو جن کا قرآن کی اس آیت میں ذکر کر کے اللہ نے ان سے محبت کرنے کا مطالبہ کرنے کہا ہے، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے دونوں بیٹے. بیروت کے قاضی، جامع ازہر کے مشہور زمانہ اسکالر، اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر، ان کے ہی زمانے کے عالم عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ یوسف نبھانی. انہوں نے اپنی کتاب انوار محمدیہ میں، جو عربی میں لکھی گئی ہے، اسی آیت کریمہ کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ سورہ شورا کی اس آیت کریمہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں پر اہل بیت کی محبت فرض ہے، یہ آپشن نہیں ہے، یہ کوئی نفلی بات نہیں ہے کہ محبت کوئی کرے اور کوئی نہ کرے. اگر کسی کو مسلمان رہنا ہے تو پھر محبت کرنی ہوگی، اگر کسی کو ایمان بچانا ہے تو حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے، امام حسن اور حسین سے محبت کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، اس لیے کہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اے نبی، آپ کہیے صحابہ کرام سے کہ میں تم سے اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں. اور جب حضور سے پوچھا گیا کہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت آپ مانگ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ علی کے لیے محبت مانگتا ہوں، فاطمہ کے لیے محبت مانگتا ہوں، حسن کے لیے محبت مانگتا ہوں، حسین کے لیے محبت مانگتا ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ ان حضرات سے محبت رکھنا، ان حضرات سے الفت رکھنا، ان حضرات کا نیاز مند بن کر رہنا، ان کی عقیدت اور محبت سے دل کو سجانا، یہ ایمان کو بچانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن 3 ہجری میں، یعنی ہجرت کے تیسرے سال، مدینہ طیبہ میں حضرت فاطمہ کے گھر رمضان شریف کی 15 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کی خبر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی، آپ فوراً حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو، لاؤ بیٹے کو۔ حضور کی خدمت میں امام حسن پیش کیے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں حضرت امام حسن کو لیا، داہنے کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اپنی زبان حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال کر اپنا لعاب دہن ان کو پلایا۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جس سے کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جس سے حضرت ابو بکر کے جسم میں سانپ کا زہر کھنچ جاتا ہے، جس سے حضرت علی کی آنکھ کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، جس سے حضرت قتادہ کی آنکھ کے حلقے سے گرنے والی آنکھ دوبارہ ٹھہر جاتی ہے۔ یہ وہ لعاب دہن ہے۔ امام حسن نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز کھائی ہے، پی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن۔ حضرت علی کو مبارکباد دینے کے بعد حضور نے پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا نام رکھوں؟ اس سے صحابہ کے طریقے کا پتہ چلا کہ جب گھر میں کوئی بچہ آئے تو خاندان کے بزرگوں سے نام رکھوانا چاہیے۔ یہ جو نام رکھے جا رہے ہیں، ایڈم، لارا، میری، یہ جناب، یہ دو دھاری تلوار نہیں چلنی چاہیے۔ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی، دو کشتی میں پیر رکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام بڑا بابرکت نام، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ اب نام یہاں اس لیے رکھ رہے ہیں کہ یار اس ملک میں رہنا ہے، گوروں کے ساتھ رہنا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کام کرنا ہے، تو نام سلیمان یا سلیمان رکھو، جب مسلمان پوچھے گا تو سلیمان کہہ دیں گے، جب کوئی نان مسلم پوچھے گا تو سلیمان کہہ دیں گے، دونوں طرف خوش رہیں گے۔ نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے، اسلام میں دو رنگی نہیں چلتی۔ ٹھیک ٹھیک مسلمان ہو کے رہنا ہے جب تک رہنا ہے، اسلام اور عقیدے کے بارے میں کسی سے ڈرنا یہ بزدلی ہے، یہ منافقت ہے۔ یہ دنیا میں تو چل جائے گی لیکن قبر انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی سے ڈرنا یہ ایمان کی شان نہیں ہے، ایک مسلمان کی غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رہتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں بچے ہوں اور دادا، نانا، دیندار، بزرگ لوگ خاندان میں ہوں تو نام ان سے لے کر کے رکھنے میں صحابہ کی سنت زندہ رہتی۔ کسی عالم دین سے نام پوچھا جائے، کسی خاندان کے بزرگ سے نام پوچھا جائے، تاکہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ چلتا رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا نام رکھوں، حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہو گئے، ایک سبز کپڑے میں لپیٹا ہوا ایک نام حضرت جبریل امین لے کر آئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کیا لے کر آئے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آپ کے نواسے کا نام لے کر آئے. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کا نام شبر رکھا جس کا عربی میں ترجمہ حسن ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں آپ کی گردن مبارک پر صحابہ کرام نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا میں نے خود سنی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن کو لیے ہوئے ہیں اور یہ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اے میرے رب میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو بھی حسن سے محبت فرما اور اے میرے رب میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو میرے حسن سے محبت کریں اے میرے رب تو ان سے بھی محبت فرما, حسن کے عاشقوں سے بھی محبت فرما, امام حسن کے چاہنے والوں سے بھی محبت فرما. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے دوش انور پر آپ کی شولڈر پر حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب میں حسن سے محبت فرماتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما. حضرت انس ابن مالک بڑے مشہور صحابی ہیں, حضور کے بڑے مشہور خادم ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن کو چومتے تھے اور سونگتے تھے. اسی لیے تو حضور نے ایک دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں, ہما ریحانتین فی الدنیا, حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں جن پھولوں کو سونگا جاتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما سیدا شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ صرف جنتی نہیں ہیں, جنت کے جوانوں کے لیڈر ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن نماز جمعہ کا وقت ہے, حضور خطبہ شروع فرما چکے ہیں, مسجد نبوی نمازیوں سے بھر چکی ہے. اچانک حضور کی نگاہ سامنے کی جانب جب پڑی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام حسن ننھے ننھے قدموں سے اب گرے تب گرے ڈگمگاتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب چلے آ رہے ہیں. صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے مسجد نبوی کے ان خوش نصیب ایمان والے نمازیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کا خطبہ روک دیا, ممبر سے اتر پڑے, صفوں کو چیر کر حضور امام حسن کی جانب گئے, امام حسن کو اپنی گود میں اٹھایا, ممبر پر آئے, اپنی داہنی جانب ممبر پہ حسن کو بٹھایا, خطبہ دوبارہ شروع فرمایا. اور اس خطبے میں صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار حسن کو دیکھتے تھے اور پھر ایک بار ہم سب کو دیکھتے تھے. اور اسی خطبے میں حضور نے امام حسن کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ اے میرے صحابہ یہ بات تو بہت زمانے کے بعد ہوگی, سن 49 ہجری میں حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی ہے, اور یہ جو واقعہ ہے یہ سن 40 ہجری کا ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس واقعے کے ہونے سے بہت سال پہلے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ آج سن لو، یہ بیٹا میرا بیٹا حسن یہ ایمان والوں کا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرما دے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد ٹوٹ کر محبت فرماتے تھے اور پیار فرماتے تھے، اور صحابہ کرام ہی نے دیکھا اور فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنی ناف تک شبیہ مصطفیٰ تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالکل تصویر تھے، آئینہ تھے. حضرت امام حسن کا چہرہ، آپ کے رخسار، آپ کی پیشانی، آپ کی آنکھیں، آپ کے لب، آپ کے دانت، آپ کا سینہ، آپ کے ہاتھ، یہ بالکل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ظاہری طور پر ملتے جلتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام کو حضور کی یاد ستاتی تو وہ امام حسن کی دور دور سے زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. کیا امام حسن آپ کی زیارت کے بعد حضور کی زیارت کی پیاس بجھ جاتی؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو جب رمضان المبارک میں کوفہ کی جامع مسجد میں خارجیوں نے، اہل بیت کے دشمنوں نے شہید کیا، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ کی ساری آبادی نے بیعت کر دی. اس وقت کوفہ کی آبادی کا اندازہ تاریخ کی کتابوں میں 40,000 لکھا ہوا ہے کہ پاپولیشن آف کوفہ واز اراؤنڈ 40,000. سب لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، آپ امیر المومنین ہو گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کی بیعت نہیں کی، انہوں نے کوفہ والوں کی اس بیعت کو ایکسپٹ نہیں فرمایا، انڈورس نہیں کیا، اور حکومت اور اقتدار اور نظام سلطنت کو امام حسن سے لینے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کر کوفہ کے باہر پہنچ گئے. اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا، ہمارے علماء کا، ہمارے متکلمین کا اور بزرگوں کا جو شریعت اور فقہ کے علوم کے اسکالر ہیں، ان کا یہ کانسنسس ہے، اتفاق ہے اس بات پر کہ اس معاملے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم امام حسن اور امیر معاویہ کے جھگڑے میں جج کی کرسی پہ خود بیٹھیں، ہم اس قابل کہاں؟ وہ صحابہ ہیں، وہ جنتی ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، تو ہم جج نہیں بنیں گے. جج بنیں گے تو کرسی سمیت جہنم میں جائیں گے. اگر ہم نے کوئی کچہری لگائی اور فیصلہ کرنا چاہا تو ہماری کچہری بھی جہنم میں اور ہم بھی جہنم میں، ہمارے وکیل بھی جہنم میں، ہمارے بیرسٹر بھی جہنم میں. خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، اپنے بزرگوں کی غلطی کو پکڑنا خود بہت بڑی غلطی ہے. یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے. حضرت امام حسن بھی صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں. ہم دونوں کو صحابی مانتے ہیں، دونوں کو جنتی مانتے ہیں، دونوں کو اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار مانتے ہیں. اب ان میں کوئی اختلاف ہوا ہے تو یہ وہ جانے اور اللہ تبارک و تعالی جانے. اس میں ہم سے نہ دنیا میں یہ سوال ہونا ہے، نہ قبر میں یہ سوال ہونا ہے، نہ حشر میں یہ سوال ہونا ہے. اس لیے اس میں پڑھ کر اپنی عاقبت اور اپنے ایمان کو خراب کرنا یہ بڑی نادانی کی بات ہوگی اور بڑی بربادی اور تباہی کی بات ہوگی. حضرت امیر معاویہ اور امام حسن کی فوجیں سامنے آمنے کھڑی ہیں، لیکن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ توقف کے بعد، کچھ غور و فکر کے بعد، امیر معاویہ کو حکومت اور سلطنت کی ساری ذمہ داری خود والنٹریلی ڈیلیگیٹ کرنے کا فیصلہ کیا. مسلمانوں کی دو جماعتوں میں وہاں صلح ہو گئی اور حضور کی وہ فور کاسٹنگ اور پیشن گوئی پوری ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے میں فرمائی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے. اس حدیث پاک سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہیں، ورنہ حضور یہ فرماتے کہ اللہ تعالی وفاداروں اور غداروں کی ایک جماعت میں صلح فرمائے. حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں امام حسن کے ذریعے اللہ صلح فرمائے گا، تو دونوں جماعتیں، دونوں پارٹیز مسلمانوں کی ہیں. حدیث سے بھی یہی پتا چلتا ہے. اس کے بعد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، اہل بیت کے سارے لوگ جو حضرت علی کے ساتھ کوفہ میں جا کر رہنے لگے تھے، وہاں سے دوبارہ مائگریٹ کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. مدینہ طیبہ آنے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی. آپ نے اعلان کر دیا کہ میں کسی سیاسی معاملے میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، زندگی کے جو باقی دن رہ گئے ہیں میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزاروں گا. اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی مدد کرنے میں گزاروں گا. اور یہی ہوتا تھا کہ یتیم، بیوہ، غریب، مفلس، درد مند، محتاج حضرت امام حسن کے پاس آتے تھے، آپ ان کی مدد فرماتے تھے، آپ ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت فرماتے، آپ ان کو دعائیں دیتے، اور حضور کے شیدائی امام حسن کے چہرے کی زیارت کر کے عشق مصطفیٰ کی پیاس بجھاتے تھے. گوشہ نشینی آپ نے اختیار فرمائی، لیکن کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ہی اہل بیت سے دشمنی ہو گئی تھی. خارجیوں کا ایک بڑا مضبوط گروپ اور نیٹ ورک عالم اسلام میں پھیل چکا تھا. یہ بغیر کسی وجہ کے حضرت امام حسن کے دشمن ہو گئے. اور جب امام حسن مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ کے کچھ لوگوں نے امام حسن سے یہ عرض بھی کیا کہ حضور، آپ نے حکومت اور سلطنت امیر معاویہ کو دے دی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مسلمان عالم اسلام وہ آپ کے ساتھ، آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، آپ خاتون جنت کے لخت جگر، آپ علی مرتضی کے شاہزادے، واسٹ میجورٹی آف دا مسلم وڈ ہیو سپورٹڈ یو. حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا، اے سوال کرنے والوں، تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں. بعض راز کی وہ باتیں ہیں جو نانا جان سے میں نے سنی ہیں، جو میں بتا نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر دنیا کے پتھر اور درخت بھی میری فوج میں سپاہی بن کر لڑتے تو میری فوج کو فتح نہیں ملتی اور کامیابی نہیں مل سکتی. گویا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے
تقدیر کا، مشیت کا فیصلہ وہی تھا جو ہونا ہے. حضرت امام حسن یہ جانتے تھے کہ علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد سلطنت کی کرسی پر امیر معاویہ کو بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اور ان کی حکومت سے بھی کوئی کام لینا، تو حضرت امام حسن کو اس کا علم تھا، اس لیے آپ نے اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کیا کہ اعتراض نہ کرو، میں اللہ کی مشیت کو جانتا ہوں اور میں مرضی الہی کو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اچھی طرح جانتا ہوں. لیکن جو آپ کے خارجی دشمن تھے وہ آپ کو قتل کرنے، آپ کو کسی نے کسی طرح مارنے کی سازش مدینہ طیبہ میں کر رہے تھے. مدینہ طیبہ میں آپ کو سب سے پہلے شہد میں زہر ملا کر دیا گیا. آپ کے گھر ایک عورت آئی، اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں اہل بیت کی اور خانواد نبوت کی نیازمند ہوں، عقیدت مند ہوں، اور یہ شہد بطور تحفہ لے کر آئی ہوں. آپ کی وائف حضرت جعدہ نے وہ شہد رکھ لیا، اور جب امام حسین کھانے کے لیے آئے تو شہد کھانے کے لیے پیش کیا گیا. وہ شہد آپ نے تھوڑا سا لیا، اس میں زہر ملا ہوا تھا، اس کے کھانے سے آپ کی طبیعت ناساز ہو. ہفتوں آپ بیمار رہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پہ جاتے اور دعا فرماتے، حضور کے روزے کی دیواروں سے لپٹتے اور حضور سے فریاد کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے شفا کی دعا مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کے صدقے میں آپ کو شفا عطا فرمائی. دوسری بار آپ کو مدینہ طیبہ میں کھجور میں زہر ڈال کر دیا گیا. ایک عورت آپ کے گھر آئی اور اسی طرح اس نے اپنے آپ کو اہل بیت کا نیازمند اور عقیدت مند بنا کر پیش کیا، اور اس نے کہا کہ یہ کچھ تازہ کھجوریں میرے یہاں آئی ہیں، میں امام حسن کے لیے آپ لوگوں کے لیے نذرانہ لے کر آئی. آپ کی وائف نے اسے رکھ لیا. امام حسن کو کھجوریں بہت پسند تھیں، جب کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے ساتھ کھجور بھی رکھا گیا. جیسے ہی کھجور آپ نے کھایا آپ کو پھر تکلیف شروع ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، ہفتوں بیمار رہے. اور اس دوران امام حسن کا یہی معمول کہ روضہ رسول پہ جاتے، روتے، فریاد کرتے، عرض کرتے، یا رسول اللہ میں وہی حسن ہوں جو آپ کے کاندھے پہ بیٹھتا تھا، یا رسول اللہ میں وہی حسن ہوں جسے آپ اپنی زبان چساتے تھے، یا رسول اللہ میں وہی حسن ہوں جسے آپ نے جمعے کے دن خطبہ روک کر اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا لیا تھا، یا رسول اللہ میں وہی حسن ہوں جسے آپ سونگتے تھے اور چومتے تھے، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے، میں آپ کی شاہزادی فاطمہ کا نور نظر ہوں، یا رسول اللہ بارگاہ الہی میں شفا کے لیے دعا فرما دیجئے، میں آپ کے چچازاد بھائی علی شیر خدا کا نور نظر ہوں. آپ کو شفا مل گئی. لیکن ان واقعات سے آپ بڑے پریشان رہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر آپ نے کہا کہ ابن عباس، میں نے تو حکومت چھوڑ دی، سیاست چھوڑ دی، ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اب میں کسی بھی سیاسی معاملے میں الجھتا ہی نہیں، لیکن نہ جانے کچھ لوگ میری زندگی کے کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مجھے شہد کے ذریعے زہر دیا جا رہا ہے، کھجوروں کے ذریعے زہر دیا جا رہا ہے، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دل بڑا گھبرا رہا ہے. آپ ملک شام کے ٹور کا کوئی پروگرام مرتب کیجئے، وہاں میرے مریدین ہیں، میرے والد کے مریدین ہیں، ان کے برابر میسیجز آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا باہر جاؤں، تھوڑی آب و ہوا تبدیل ہو جائے، ممکن ہے کہ اس سے میری صحت بھی ٹھیک ہو جائے، اور مجھ پر مینٹلی ایک طرح کی جو فکر ہر وقت طاری ہو گئی ہے، جو ٹینشن ہے ممکن ہے کہ میں ریلیکس ہو جاؤں. حضرت ابن عباس نے ملک شام کے سفر کا پروگرام بنایا. آپ حضرت ابن عباس کے ہمراہ روانہ ہوئے, موصل پہنچے. موصل آج کل ملک عراق کا بڑا مشہور شہر, اور اتفاق سے آج کل کردوں کے علاقے میں. وہاں پہنچے, وہاں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہزاروں شہدائی تھے جو امام حسن کے نام پر مر مٹتے, دیوانہ اور فریفتہ ہو جاتے. وہ تو امام حسن ہیں, شبیہ پیمبر ہیں, خاتون جنت کے بالکل لخت جگر ہیں, جسم کا ٹکڑا ہیں. آج بھی کوئی سید عالم دین شیخ طریقت آ جائے تو ہم جب تک اس کے ہاتھ و پیر کو بوسہ نہ دے لیں ہماری عقیدت کو صبر نہیں آتا. اس زمانے میں تو وہ مسلمان بھی ہم سے ہزار درجہ بہتر تھے. تو موصل پہنچ کر حضرت امام حسن نے قیام فرمایا. وہاں ایک خارجی آپ کے زندگی کے در پہ ہو گئے. وہ مسجد میں آتا تھا, امام حسن بھی مسجد میں تشریف لاتے نماز پڑھنے. نماز کے بعد بعض اوقات درس حدیث کا بھی پروگرام ہوتا. ہر نماز کے بعد جب امام حسن باہر نکلنے لگتے تو لوگ رو بنا کر کھڑے ہو جاتے, آپ کا استقبال کرتے, آپ کی دست بوسی کرتے, آپ سے مصافحہ کرتے. یہ خارجی خبیث, اس نے اپنے آپ کو اندھا ظاہر کیا. حقیقت میں تو اندھا ہی تھا, لیکن اپنا کام کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اندھا ظاہر کیا. ایک چھڑی اس نے لی, اس کے نچلے حصے کے ٹپ پر اس نے آئرن کی ایک نیل لگائی اور اس میں زہر بجھایا, اور اس کو لے کر اندھا بن کر لکڑی سے ٹیک لگاتا ہوا مسجد میں آ گیا. امام حسین امام حسن کے پیچھے اس نے نماز پڑھی. نماز کے بعد اللہ اللہ کہتا ہوا, رسول اللہ رسول اللہ کہتا ہوا لوگوں کو ہٹاتا ہوا امام حسن کے پاس آیا, آپ کی دست بوسی کی, خیریت پوچھی, دعا منگوانے لگا. اے نواس رسول, اے جنت کے جوانوں کے سردار, بوڑھا ہو گیا ہوں, دعا کر دیجئے. وہاں سے نکلا. حضرت امام حسن جب مسجد سے باہر نکلے, نکل کر آپ اپنے ایک عقیدت مند کی دکان پر جو موصل کی جامع مسجد کے بالکل باہر تھی, دونوں پیروں کو سڑک کی جانب لٹکا کر بیٹھے ہی تھے کہ یہ اندھا لکڑی کی اسی چھڑی کی ٹیک اور سہارے سے چلتا ہوا امام حسن کے قریب آ کر جان بوجھ کر اپنی اس چھڑی کے نیل کو اس نے امام حسن کے پیر پر رکھ کر پوری طاقت سے دبا دیا, اور فوراً اٹھا کر ہاتھ سوری 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 واللہ 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 مکر و فریب کرنے لگا. یہ بات ذرا میں تفصیل سے ایک دو منٹ میں نے لے لی ہیں, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بڑے بھولے بھالے لوگ ہیں, ہم بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں. کوئی بھی اللہ کا نام لیتا ہے ہم اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, کوئی بھی کلمے کی بات کرتا ہے ہم اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, کسی کو بھی مسجد میں دیکھ لیا ہم اسی کے مرید ہو جاتے ہیں. اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے, دین و ایمان کو بچانا چاہیے. بڑی گمراہی بڑے فتنوں کا وقت ہے, ہوشیار رہنا چاہیے, خبردار رہنا چاہیے. حضرت امام حسن کو بڑی تکلیف ہوئی, فوراً آپ کو گھر لایا گیا. موصل کے سب سے بڑے حکیم کو, طبیب کو, ڈاکٹر کو بلایا گیا. اس نے آپ کے زخم کو دیکھ کر کہا کہ اے نواس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ تو کسی نے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر آپ کے جسم میں زہر پوائزن انجیکٹ کرنے کے لیے ایسا کیا, یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں, پورے جسم میں آپ کے زہر چلا گیا ہے. بڑی مشکل سے علاج و معالجے کے ذریعے اس زہر کو آپ کے جسم سے سک آؤٹ کیا گیا. 40 دن تک آپ وہاں بیمار پڑے رہے. اس کے بعد اگرچہ آپ کا پروگرام کچھ دوسرے علاقوں اور شہروں میں بھی جانے کا تھا, ابن عباس سے آپ نے کہا کہ ابن عباس اب کہیں جانے کا دل نہیں چاہتا, چلو مدینہ چلتے. آپ مدینہ آ گئے. اب آپ نے آنے کے بعد اپنی لائف اسٹائل کو مکمل طور پر تبدیل فرما دیا. اب آپ کسی کی دعوت نہیں لیتے. اکثر دعوت لوگ کرتے تھے مدینے والے. آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے اب دعوتیں لینا بند کر دی. کھانے پینے کی چیز بڑی احتیاط سے لائی جاتی, اس کو سیلڈ کر کے رکھا جاتا. گھر کے لوگوں کے علاوہ کسی اور کی لائی ہوئی چیز کو آپ ٹچ بھی نہیں فرماتے. پانی پینے کا جس سراہی میں رہتا تھا اس کو بھی کپڑے سے باندھ کر سیلڈ رکھتے تھے آپ, کوئی اور پانی بھی آپ نہیں پی رہے. اٹھائیس محرم الحرام سے چند دن پہلے, سوری 28 سفر سے سن 49 ہجری میں چند دن پہلے امام حسن نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سورہ قل واللہ احد لکھی ہوئی. اس وقت مدینہ طیبہ میں حضرت سعید ابن مسیب یہ خواب کی تعبیر بتانے کے ایکسپرٹ تھے. حضرت سعید ابن مسیب کو حضرت امام حسن نے بلایا اور پوچھا کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا. انہوں نے سر کو جھکا کر کہا کہ امام حسن اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اب آپ کی زندگی کے چند ہی دن باقی رہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے. آپ نے اس خواب کی تعبیر کو سن کر صبر فرمایا. مومن موت سے گھبراتا نہیں ہے. آپ سے ایک بار یہ پوچھا گیا تھا کسی جلسے میں, کیا امام حسن لوگ مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ سوال تم نے غلط کیا ہے, ہر آدمی مرنے سے نہیں ڈرتا. کچھ لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں, کچھ لوگ مرنے کا انتظار کرتے ہیں. اور میں دونوں کو جواب دوں گا. جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے آخرت میں اپنا کوئی گھر ہی نہیں بنایا, تو ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ مر کے تو ہوملیس ہو جائیں گے. اس لیے ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جائیں گے کہاں, وہاں گھر تو کوئی بنایا نہیں. اور جو اللہ کے بندے دنیا میں نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, صدقہ کر کے, حج کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے, ماں باپ کی خدمت کر کے, انصاف کر کے جنت میں گھر بنا لیتے ہیں, ان کو وہاں ہوملیس ہونے کا تو ڈر ہوتا نہیں, وہ موت سے نہیں ڈرتے. تو امام حسن نے تو 25 حج پیدل کیے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو جنت کے جوانوں کے سردار پہلے ہی بتائے جا چکے تھے. امام حسن نے تو خاتون جنت کا دودھ پیا تھا. امام حسن تو اپنے نانا جان سے یہ سن چکے تھے. حضور نے امام حسن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ حسن کی باڈی سے جس کی باڈی ٹچ ہو جائے گی اس پر بھی جہنم کی آگ اللہ حرام کر دے گا. تو موت سے کیا ڈرتے تھے؟ آپ کو پتا تھا کہ بھئی وہاں میرا گھر موجود ہے. صبر فرمایا آپ. چند دنوں کے بعد 28 سفر المظفر کو آپ, گرمی کا زمانہ تھا, مدینہ طیبہ میں اپنے گھر میں صحن میں آرام فرما رہے تھے. خواب دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی مرتضی اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں سیر فرما رہے ہیں, اور امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو پکڑ کر جنت میں ان کے ساتھ ہیں. بڑا حسین خواب ہے, بڑا خوبصورت خواب ہے. حضور کو کوئی کہیں بھی دیکھے کتنا خوش نصیب ہے, لیکن حضور کو کوئی دیکھے اور حضور کو جنت میں دیکھے, اور حضور کو کوئی دیکھے اور آپ کی بیٹی کو بھی ساتھ میں دیکھے, اور مولا علی کو بھی ساتھ میں دیکھیں اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ جنت میں دیکھیں, کتنا خوبصورت خواب. اس خواب کو دیکھ کر خوشی کی انتہا ہو گئی. اسی خوشی کے وفور میں حضرت امام حسن کی آنکھ اس خواب سے فوراً کھل گئی, نیند ٹوٹی, اور آپ نے وضو کر کے اس خواب پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے دو گانے شکر, نفل شکر ادا کرنے کا ارادہ فرمایا. حضرت زینب کو آواز دی, ان کو جگایا اور فرمایا کہ زینب وضو کے لیے پانی لاؤ, ابھی میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا. کیا دیکھا ہے بھائی جان؟ زینب, ابھی میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابا جان اور امی جان کے ساتھ میں جنت میں سیر کر رہا ہوں. حضرت زینب وضو کے لیے پانی لانے کے لیے گئیں, آپ کو پیاس لگ رہی تھی, آپ کے بیڈ کے سائڈ میں سیلڈ آپ کے پانی کی جو سراہی رہتی تھی اس سے پانی لے کر آپ نے پیا. ایک گھونٹ پیا تھا کہ آپ کی زبان سے ایک سرد آہ نکلی اور آپ چکرا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئے. اتنے میں سیدہ زینب وضو کا پانی لے کر آ گئیں, دیکھا کہ امام حسن چکرائے ہوئے ہیں, سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا ہے. کہنے لگی, بھیا حسین, حسن بھیا کیسے ہیں آپ, کیا ہوا آپ کو, ٹھیک تو ہیں؟ امام حسن نے فرمایا, بہن زینب ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر, لیکن میری بہن میں نے نہ جانے پانی پیا ہے کہ زہر کا پیالہ پیا ہے, ایک گھونٹ پیا ہے میری بہن, لیکن ایسا لگتا ہے کہ حلق سے ناف تک پورے جسم کا ایک ایک حصہ کٹ گیا, بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے, ناقابل برداشت ہے یہ تکلیف. زینب جاؤ حسین کو جگا کر لاؤ. حضرت زینب دوڑتے ہوئے امام حسین کے گھر گئیں. رات کا آخری پہر تھا, مدینے کے جانور اور پرندے بھی سو رہے تھے, نبی کے گھر والوں پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. امام حسن کے پاس امام حسین دوڑے ہوئے آئے, بھیا کیا ہو گیا؟ فرمایا, حسین لگتا ہے ہمارے دشمن کامیاب ہو گئے ہیں, لگتا ہے کہ اب موت کی آخری ہچکی قریب ہے, پانی پیا ہے سراہی کا اور لگتا ہے کہ جسم کٹ گیا. امام حسین نے فرمایا, بھائی اس کی سیل تو ٹھیک ہے؟ فرمایا, بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے, میں پانی پی کر دیکھتا ہوں کیا ہے پانی. پانی ڈھال لیا, امام حسین نے منہ کے قریب لا چکے تھے, تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے امام حسن نے پیالے کو جھٹکا دیا, پانی امام حسن کے آنگن میں گرا, جس مٹی پہ گرا تھا وہ مٹی پھٹ گئی. امام حسین کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کیا ہونے والا ہے. حضرت امام حسن نے وصیتیں شروع کی, میرا گمان یہ کہتا ہے, میری سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ بڑے کرب کا وقت رہا ہوگا رسول اللہ کے گھر والوں پر, فاطمہ کے لاڈلوں, امام حسن کو شاید تصور میں امام حسین کی کربلا کی تنہائی بھی یاد آئی ہوگی، وصیتیں فرمائیں، اپنے صاحبزادوں کو امام حسین کے حوالے کیا، کہنے لگے حسین اگر صبح تک زندہ رہوں تو ہاتھ پکڑ کر آخری بار نبی کے روضے پہ ضرور لے جانا، امی جان کی لحد پر ایک بار ضرور لے جانا۔ لیکن جیسے جیسے صبح قریب آ رہی تھی، امام حسن کی زندگی کی شام بھی قریب آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہوتے بلڈ کی وومٹنگ ہو رہی تھی، اس میں جسم کے باڈی کے ڈفرینٹ آرگنس کے ٹکڑے کٹ کٹ کر منہ سے باہر نکل رہے تھے۔ دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت امام حسن کے گھر کے آنگن میں ان کے جسم کے ڈفرینٹ آرگنس کے 72 پیسز نکل کر پڑے ہوئے تھے۔ صبح جب ہوئی تو امام حسین نے فرمایا، بھیا آپ کا چہرہ تو سبز ہو گیا ہے، گرین ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ ہیوی بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ اس لمحے بھی عالم نظر میں امام حسن نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کی اور فرمایا، حسین نانا جان کی حدیث سچی تو ہے، میرے سامنے ایک بار نانا جان نے فرمایا تھا کہ معراج کی رات میں جب جنت کی سیر پر تھا تو میں نے دو محل دیکھے، ایک گرین کلر کا ایک ریڈ کلر کا، جو بڑے ڈسٹنکٹلی مجھ کو نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا تھا رضوان سے کہ یہ ہرا محل کس کا ہے، یہ سرخ رنگ کا مکان کس کا ہے، تو رضوان نے نگاہیں جھکا لی تھی، لیکن جبریل امین نے مجھے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ ہرے رنگ کا محل آپ کے نواسے حسن کا ہے، شہادت سے پہلے ان کا چہرہ سبز رنگ کا ہو جائے گا، اور یہ لال رنگ کا محل آپ کے نواسے حسین کا ہے، جو کربلا میں 72 زخموں سے چور خون میں لتپت ہو کر شہادت کے پل کو پار کر کے جنت میں آئے گا۔ جیسے جیسے 29 سفر المظفر کا دن بڑھتا گیا، امام حسن کی نبض ڈوبتی گئی، اور شام ہونے سے پہلے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نواسا، جنت کے جوانوں کا یہ سردار، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ منحصر اہل ستم پر ہی نہیں ہے محسن، محسن بھوپالی کا بڑا مشہور شعر یاد آ گیا، منحصر اہل ستم پر ہی نہیں ہے محسن، لوگ اپنوں کی عنایت سے بھی مر جاتے ہیں۔ امام حسن کو زہر دینے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، یہ وہ خارجی تھے جو بظاہر کلمہ ہی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت انور پر قیامت کی صبح تک اپنی رحمت نازل فرمائے۔ 29 سفر کو آپ شہید کیے گئے، زہر کھلا دیا گیا آپ کو، اور جنت البقیع میں آپ کو فاطمہ زہرا کے پہلو میں دفن کیا گیا، وہاں آج بھی آپ آرام فرما رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔